اور اگر آج وقت میں اجازت دی تو مسائل مکمل ہو جائیں گے، ورنہ آئندہ تقریب میں تو حتمی طور پر ان مسائل کو مکمل ہونا ہے. طلاق ہے، طلاق کے سلسلے میں بات اس مقام تک پہنچ چکی کہ طلاق نکاح کے ذریعے قائم ہو جانے والے رشتے کے توڑنے کا نام ہے. ہماری فقہ کے مطابق طلاق کی چند دہائی بڑی شرائط، اور جب ان شرائط کے تحت طلاق ہو جائے تو اس کے بعد طلاق پانے والی عورت کو عدہ رکھنا پڑتا ہے. عدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص مدت اس کے دوران عورت دوسرا نکاح کر لے، عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. عدہ صرف عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے عدہ نہیں. مرد چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے کر فوراً دوسرا نکاح کر سکتا ہے. البتہ ایک صورت میں مرد کے لیے بھی یہ سمجھ لیجیے کہ عدہ ہے، اور اس کی تشریح بہت پہلے گزر چکی کہ اگر کسی کی چار بیویاں اور وہ ایک بیوی کو طلاق دے، اب اس کی تین بیویاں رہ گئیں، لیکن جب تک کہ اس کی چوتھی بیوی کا عدہ ختم نہ ہو جائے اس مرد کے لیے بھی دوسرا نکاح کرنا حرام ہے. کیونکہ حقیقت میں اس عورت کو طلاق دی جائے وہ بیوی ہی کہلاتی رہتی ہے، اور اس کے تمام حقوق شوہر کو ادا کرنا ہے، اور اسے بھی شوہر کے تمام حقوق ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ طلاق پانے والی عورت کو انتہائی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ وہ عدے کے دوران اپنے شوہر کے لیے زینت کرے، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے، اور انتہائی ثواب اور تاکید بتائی گئی. طلاق کے علاوہ عدہ اس اور موقع پر بھی رکھا جاتا ہے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کے لیے بھی واجب جس کا شوہر مر گیا کہ وہ چار مہینے دس دن تک عدہ رکھے، اور اس عدے کے دوران بھی وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. البتہ طلاق کے عدے میں اور اس عدے میں ایک فرق یہ ہے کہ طلاق کے عدے میں تو عورت کے لیے بناؤ سنگھار کرنا، ریب و زینت کرنا مستحب، لیکن اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے جہاں ایک طرف یہ واجب ہے کہ وہ چار مہینے دس دن تک دوسرے نکاح سے پرہیز کرے، وہاں یہ بھی واجب ہے کہ وہ چار مہینے دس دن تک ہر قسم کی زینت، ہر قسم کی آرائش، ہر قسم کے بناؤ سنگھار کو ترک کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے تو گناہگار ہوگی. البتہ بناؤ سنگھار سے مطلب کیا ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ اس ماحول میں کس چیز کو بناؤ سنگھار مانا جاتا ہے. لیکن وفات کے عدے میں یہ واجب نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھے. اگر کوئی ضروری کام یا کوئی سنت کام ہے تو عورت گھر سے بالکل باہر جا سکتی، مثلا مریض کی عیادت، مسافر سے ملاقات، کسی کو رخصت کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، خاص طور پر والدین سے ملاقات کے لیے جانا. تو ضروری کام ہے یا سنت کام ہے تو عورت وفات کے عدے کے دوران بالکل نکل سکتی، اور اگر غیر ضروری کام، فالتو کام، کوئی کام ہی نہیں تب بھی عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے مقبول. وفات کے عدے کے ذمن میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کے اوپر زیادہ تفصیلی گفتگو اس لیے کرنا ضروری ہے کہ یہ توضیح المسائل میں مسئلہ موجود نہیں. شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو ایک خاص مدت تک عدہ رکھنا ہے، اور اس عدے کے دوران وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی. اب اس میں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے, پہلے ہم اس کو بتا دیں اور اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ جو توجہ میں نہیں ہے اور تفصیل طلب ہے. اگر کسی عورت کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے شوہر نے انتقال, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, کسی عورت کو یہ یقین ہو گیا تو ٹھیک ہے, یقین ہو گیا اپنے شوہر کے انتقال کا, عزا رکھ, اس نے عزا رکھ لیا اور دوسرے شوہر سے نکاح کر, دوسرے آدمی سے نکاح کر, دوسرے نکاح کے بعد اسے یہ پتا چلا کہ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جو خبر سنی تھی اس وقت میرے شوہر کا انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہوا تھا. میں نے یہ خبر سنی تھی کہ فرض کیجئے اس نے دسمبر میں انتقال کیا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں, شوہر کا انتقال مارچ میں یا اپریل میں تین چار مہینے کے بعد ہوا. تو اگر کبھی کسی عورت اپنے شوہر کے انتقال کی خبر ملے اور اسے اس خبر پر یقین آ جائے, چنانچہ پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وفات کا ادعا رکھے اور اس کے بعد دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن دوسرے آدمی سے نکاح کرنے کے بعد اسے یہ پتا چلے کہ میرے شوہر کا انتقال اس تاریخ کو نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے بعد ہوا, تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے دوسرے شوہر سے فوراً علیحدہ ہو, اور علیحدہ ہونے کے بعد اگر اس کے پیٹ میں بچہ دوسرے شوہر کا حمل ہے اس کے پیٹ, تو اس صورت میں اس کے لیے واجب کہ پہلے اپنے دوسرے شوہر سے طلاق کا ادعا رکھے گی اور اس کے بعد دوبارہ پھر اپنے پہلے شوہر سے وفات کا ادعا رکھے گی. اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے, حاملہ نہیں ہے, تو دوسرے شوہر سے فوراً علیحدہ ہو جائے, اس کے بعد پہلے شوہر کے لیے پھر سے وفات کا ادعا رکھے اور پھر دوسرے شوہر کے لیے طلاق کا ادعا رکھے. اس کا یہ دوسرا نکاح تو غلط, لیکن ساتھ ساتھ اس نے جو شوہر کے مرنے کے بعد ادعا رکھا تھا وہ بھی غلط ہو گیا, تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ, اور شوہر کو چھوڑ کر پہلے اپنے مرنے والے شوہر کی طرف سے ادعا رکھے اور اس کے بعد اپنے زندہ شوہر کی جانب سے طلاق کا ادعا رکھے, کیونکہ یہ دوسرے شوہر سے اس کا نکاح غلط ہوا. اگر پہلا شوہر زندہ تھا تو دوسرے شوہر سے اس کا نکاح غلط ہوا. اب اس صورت میں یہ جب طلاق کا ادعا ہوگا, طلاق بائن ہے اس لیے کہ بہت پہلے یہ گفتگو آئی تھی نکاح کے مسائل, کہ ادعے میں اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کر لے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو سکتی. یہ تو طلاق بائن کا ادعا, یعنی اس میں بالکل جدائی, دوبارہ رجوع کی گنجائش نہیں. البتہ اگر علم نہ ہو, جیسے کہ اس مسئلے میں غلط فہمی سے نکاح ہوا ہے, تو نئے نکاح کے ذریعے بعد میں اپنے دوسرے شوہر سے پھر مل سکتی ہے, لیکن عدے میں رجوع نہیں کر سکتی. یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا ہے, اس لیے آپ کی سمجھ میں بھی زیادہ نہ آیا ہوگا, اس کو بہرحال نظر انداز کریں. اب آئیے ایک اور مسئلے پر, کہ اگر کسی عورت کا نکاح نابالغ سے ہوا تو وہ اگر طلاق لینا چاہے تو کس طرح سے لے, کسی عورت کا نکاح پاگل آدمی سے ہوا یا اس کا شوہر بعد میں پاگل ہو گیا وہ کیا کرے, اور اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو وہ عورت بیچاری کیا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا, پاگل آدمی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. اگر کسی عورت کا نکاح نابالغ سے ہوا, نکاح تو عورت کی رضامندی سے ہوگا, بعد میں طلاق لینا چاہے تو نابالغ کی طرف سے کوئی طلاق نہیں دے سکتا, نہ نابالغ کے باپ, نہ اس کا دادا, نہ حاکم شرع, کوئی نہیں, بلکہ عورت کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر کے بالغ ہونے کا انتظار کرے اور بعد میں پھر طلاق حاصل کرے. اگر کوئی عورت پاگل میں شادی کر لے یا اس کے شوہر کا بعد میں دماغی توازن خراب ہو جائے, تو اس صورت میں شوہر کا دادا یا شوہر کا باپ, اسے یہ اختیار ہے کہ اپنے پاگل پوتے یا اپنے پاگل بیٹے کی بیوی کو طلاق دے, اور اگر باپ اور دادا نہ ہو تو حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کے وکیل کو اختیار ہے کہ طلاق دے سکتے ہیں شوہر فاضل شوہر کی بیوی. البتہ اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ شوہر غائب ہو گیا ہے، شوہر کسی کام سے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں گیا، چاہے اپنے وطن میں ہو یا دوسرے وطن دوسرے ملک میں ہو، کسی وجہ سے کسی بیوی کا شوہر اگر غائب ہو جائے، غائب ہونے میں فرق نہیں پڑتا، فرض کیجیے کہ جیسے آج کل جہاد ہو رہا ہے میدان جنگ میں جائے اور پھر غائب ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ شہید ہو گیا ہے یا گرفتار ہو گیا ہے یا کیا اس کا حشر ہو، یا وہ کسی سواری سے جا رہا ہے سواری سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ کچھ آدمی مر گئے کچھ آدمی زندہ بچے، اس کے شوہر کی اطلاع نہ آئی، جہاز وغیرہ میں گیا تھا شوہر، جہاز ڈوب گیا پانی کا یا ہوائی جہاز ہے گر گیا، کچھ آدمی بچ گئے اکثریت مر گئی، پتہ نہیں کہ شوہر کا کیا حشر ہوا، یا اپنی بیوی کو چھوڑ کر شوہر فرار ہو گیا، کوئی بھی صورتحال جس میں ایک شوہر اپنی بیوی سے جدا ہو جائے، اس شہر کو چھوڑ کر چلا جائے، یا محنت و مزدوری کے لیے گیا تھا، تعلیم کے لیے گیا تھا، کام کاج کے لیے گیا تھا، رشتے داروں سے ملنے کے لیے گیا تھا انڈیا، اس کے بعد کوئی اطلاع نہیں آئی کہ وہ کہاں چلا گیا، کدھر غائب ہو گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا، تو یہ جو بیوی ہے یہ بیچاری کیا تھی، تمام زندگی بیٹھی رہی، یا طلاق لے لے یا دوسرے سے نکاح کر لے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ پیش کم آتا ہے لیکن بہرحال پیش آ جاتا ہے. تو اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے لیکن یہ یقین یہ معلوم ہو کہ وہ شوہر زندہ ہے، یہ معلوم ہو کہ وہ شوہر زندہ تو اس صورت میں عورت کو صبر کرنا پڑے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، اس کی معلومات ہے، اس کی اطلاع ہے، تو عورت کو صبر کرنا پڑے گا، اسی حالت میں بیٹھی رہے شوہر کی واپسی کا انتظار کی. اور اگر شوہر غائب ہو گیا اور اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں، نہ زندگی کے بارے میں پتہ، نہ موت کے بارے میں پتہ، تو اگر شوہر کا مال یا شوہر کا ولی یعنی اس کا باپ یا اس کا دادا موجود اور وہ اس بیوی کا خرچہ دینے کو تیار ہے اپنی جیب سے یا شوہر کے پیسے سے، تب بھی عورت کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے اور دوسرا شوہر نہیں کر سکتی. تو جب تک کہ شوہر کی زندگی کا یقین ہو اس وقت تک انتظار کرنا واجب ہے، اور جب یہ معلوم نہ ہو کہ شوہر ہے کہاں، کس حالت میں ہے، زندہ ہے یا مردہ، لیکن اس عورت کا خرچہ اس کو مل رہا ہے، شوہر کے پاس سے یا شوہر کا ولی اپنی جیب سے دے رہا، تب بھی اس عورت کے لیے انتظار کرنا اور صبر کرنا واجب ہے. البتہ اگر یہ صورتحال کہ شوہر غائب ہے، اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں اور اس بیوی کا خرچہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، نہ شوہر کے پاس اتنا مال تھا اور نہ شوہر کا باپ یا دادا اپنی بہو کا خرچہ اٹھانے کو تیار، تو اس صورت میں عورت کی مرضی، اگر ابھی بھی صبر کر سکتی ہے تو صبر کر، اور اگر اس سے صبر نہیں ہو رہا ہے، اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر وہ حاکم شرع کے پاس جائے گی، مجتہد کے پاس جائے گی، اور مجتہد نہیں ہے تو مجتہد کا وکیل یا مجتہد کے وہ چھوٹے نمائندے جنہیں مجتہد نے اجازت دیا ہے ان کے پاس جائے، اور جانے کے بعد اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھے. مجتہد یا اس کے نمائندے کے لیے واجب کہ اس عورت کو 4 سال کی مدت دے، اس سے کہے کہ 4 سال تم انتظار کرو، اور اس 4 سال میں اس شوہر کی تلاش کی جائے گی کہ جو غائب ہو گیا ہے. اب ان 4 سالوں کے بعد اگر تلاش ہوئی اور تلاش کے دوران پتہ چل گیا کہ وہ شوہر زندہ ہے، تو پھر وہی مسئلہ آ گیا کہ شوہر زندہ ہے، عورت کو صبر کرنا ہے. یہ معلوم ہو گیا کہ شوہر مر گیا ہے تو اب اس صورت میں کہ بیوی وفات کا حصہ رکھے گی اور آزاد ہو جائے گی. اور اگر 4 سال کی تلاش کے بعد بھی کچھ پتہ نہ چل سکا کہ شوہر کی کیا حالت, زندہ ہے مردہ ہے کیا ہے, کچھ پتہ نہیں چلا, تو اس صورت میں مجتہد کا وکیل شوہر کے ولی کو, ولی سے مطلب ہمیشہ باپ اور دادا, شوہر کے ولی کو مجبور کرے گا کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے, اس کے شوہر کی نمائندگی تک دے دے. اور اگر ولی نہ مانا تو اس صورت میں مجتہد خود اس عورت کو طلاق دے دے گا, اور طلاق پانے کے بعد اس عورت کو عدہ رکھنا پڑے گا, عدے کے بعد یہ عورت آزاد ہو جائے گی اور پھر یہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اور اگر اس نے دوسرا نکاح کر دیا اور بعد میں وہ پہلا شوہر بھی پلٹ کے آ گیا, تو اب پہلے شوہر کے لیے اس عورت پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے گی. یہ تو ہو گیا ایک خلاصہ اس مسئلے کا, اس کے کچھ مسائل کی تفصیل ہے. یہ 3 اسٹیجز میں مسئلہ مکمل ہوتا ہے. اگر عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور وہ صبر کر سکتی ہے تو صبر, صبر نہیں کر سکتی تو مجتہد کے پاس جائے گی, وہ 4 سال تک اس کے شوہر کے بارے میں تحقیق کرے. تحقیق کرنے کے بعد شوہر کی زندگی کا یقین ہو گیا تو عورت پھر صبر کرے, اور اگر 4 سال کے بعد شوہر کا عطا پتا نہ معلوم ہو سکا تو وہ طلاق دے دے گا مجتہد, اور طلاق دینے کے بعد اس عورت یہ اختیار مل جائے گا کہ یہ چاہے دوسرا شوہر کر سکتی. یہ ہو گیا ایک عام مسئلہ, خلاصہ مسئلہ. اب تلاش کا طریقہ کیا ہوگا اور اس سے کچھ فروعی مسئلے نکلتے ہیں اس کی گفتگو. تلاش کرنے کا مطلب یہ کہ جس سمت, جس شہر کی جانب, جس علاقے کی جانب وہ شوہر گیا, اس علاقے میں مجتہد خود جائے, اپنا کوئی نمائندہ بھیجے یا کسی بھی مومن کو حکم دے سکتا, یہاں تک کہ خود بیوی کو بھی حکم دے سکتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر اس شہر میں اپنے شوہر کو تلاش کرو. کسی بھی آدمی کو بھیجا جا سکتا ہے اور اس آدمی کا عادل ہونا بھی ضروری نہیں, بس قابل اعتبار ہو, ثقہ ہو, یہ پتہ چلے کہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. مجتہد اسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر تلاش کرے شوہر. تلاش کرنے کا مقصد یہ کہ اس طریقے سے شوہر کو تلاش کیا جائے کہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ تلاش کیا گیا. عرف عام کا مسئلہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی کو بھیجا وہ 24 گھنٹے ہر ہر منٹ ہر ہر سیکنڈ تلاش کرتا رہے, بلکہ اس طریقے سے وہ اس شہر میں جائے اور تحقیق کرے کہ عام دیکھنے والے یہ کہہ دیں کہ یہ تلاش کر رہا ہے. بلکہ جہاں تک ممکن ہے کہ اگر ہفتے میں 2-3 مرتبہ وہ تلاش کرتا ہے, باقی ہفتہ آرام کرتا ہے اور لوگ یہ کہیں کہ یہ لگا ہوا ہے بیچارہ اپنے کام میں, تو وہ تلاش مانی جائے گی. اور تلاش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس شہر کے اندر جتنے پبلک پلیسز ہیں ان سب کے اندر جائے, تفریح گاہوں میں جائے, ہوٹلز میں جائے, رہائش کے, مسافروں کے رہائش کے جہاں جہاں امکانات ہوتے ہیں وہاں جائے. وہ آدمی جو پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے اس شہر کے اندر جا کر انہی پیشے والوں سے دریافت کرے, مثلاً تاجر تھا تو وہاں جائے, جو بڑے بڑے تاجر ہیں جن سے دوسرے ممالک کے لوگ رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں, ان تاجروں سے جا کر پوچھے. طالب علم تھا, کالج کا پڑھنے والا تھا, کالجز میں جا کر تحقیق کرے, یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, یونیورسٹی میں جائے. جس قسم کا اس کا مشغلہ تھا, جس قسم کا اس کا پیشہ تھا, اس دوسرے شہر میں جا کر ہوٹلوں میں, مسافر خانوں میں, پبلک پلیسز کے اوپر, اور جیسا اس کا پیشہ تھا ان پیشے والوں کے پاس جا کر اس کے بارے میں دریافت کریں. پھر اخبارات کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے ممکن ہو تو اس کے ذریعے بھی اعلان کریں. ساتھ ساتھ اب اس شہر کے اندر جو آنے جانے والے ہیں, اس شخص کے وطن سے جو مسافر وہاں آتے جاتے ہیں, بیوی یا مشتہد ان لوگوں کو بھی حکم دیتا رہے کہ تم اس شہر میں جا رہے ہو, اس آدمی کو تلاش کرتے رہنا, اس کے بارے میں تحقیق کرتے رہنا, خوب تحقیق کر, 4 سال تک تحقیق کرتے رہے, 4 سال کے بعد تحقیق کا جو نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق عمل کرے. اب اگر 4 سال سے پہلے پہلے جو یقین ہو گیا کہ وہ اس شہر میں تو نہیں، خالی شہر میں تحقیق نہیں کرنا بلکہ اس علاقے میں جتنے بھی شہر ہیں، مثلاً یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ہندوستان کی جانب گیا، تو اب ہندوستان کے اندر جس شہر میں جانے کا ارادہ تو وہاں بھی تحقیق کریں اور اس کے آس پاس جتنے بھی شہر ہیں ان سب کے اندر تحقیق کی جائے، اور اگر 4 سال کی 4 سال سے پہلے 1.5 سال میں یقین ہو گئے تو یہ آدمی تو اب اس شہر میں نہیں ہو سکتا. مثلا یہاں سے حیدرآباد گیا، حیدرآباد ایسا شہر نہیں ہے کہ وہاں 4 سال لگے، 6-7-8 مہینے 1-1.5 سال میں انسان کو یقین ہو جائے کہ یہاں پر اگر شخص ہوتا تو مل جاتا. تو اگر 4 سال کی مدت سے پہلے یقین ہو گئے کہ یہ شخص اس شہر میں نہیں، اب اگر یہ احتمال آ رہا ہو، یہ ظن پیدا ہو رہا ہو کہ وہاں سے آگے کسی دوسرے شہر میں گیا تھا، تو اب تحقیق کو دوسرے شہر تک پھیلا دیا ہے. اور اگر خیال پیدا نہیں ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس شہر سے آگے کہیں گیا تھا یا نہیں گیا تھا، تو اس صورت میں بس تحقیق ختم کر دی جائے، لیکن 4 سال تک انتظار کرنا واجب. تحقیق ختم کر کے آ کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد 4 سال کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر حاکم شرعہ طلاق دے دے. اسی طرح ایک جہاز کو حادثہ پیش آ گیا، جہاز گر گیا، اب جس علاقے میں گرا ہے اس کے آس پاس جو شہر ہیں، جو علاقے ہیں جہاں جہاں اس شخص کے جانے کا امکان ہے، ان علاقوں میں جا کے تحقیق کی جائے. اور اس کے اندر آقائے کوئی کا فتویٰ یہاں تک کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ تحقیق حاکم شرع کے حکم سے، بلکہ اگر عورت کیا ہے تو پہلے سے تحقیق شروع کر دے، 4 سال تک تحقیق کرتی رہے اور اس کے بعد مجتہد کو جا کر بتا دے. تو اب اگر عورت نے خود 4 سال کی تحقیق کر دی تو اب مجتہد مزید پھر 4 سال کی مدت نہیں بتائے گا، البتہ تھوڑی عرصے کے لیے، مثلا 15 دن یا 1 مہینے کے لیے وہ خود تحقیق کرائے گا تاکہ اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے، اور اس کے بعد وہ 4 سال جو بیوی پہلے تحقیق کر چکی ہے اس کی بنا پر بیوی کو طلاق دے دے گی. اگر کسی شوہر کی کئی بیویاں ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک بیوی نے اپنا مسئلہ مجتہد کے سامنے رکھا، مجتہد نے 4 سال کی مدت لگا کر اس کے بارے میں تحقیق کر کے اسے طلاق دے دی، بعد میں کسی اور بیوی نے بھی یہی مسئلہ اٹھایا، تو کیا اب اس دوسری بیوی کے لیے پھر 4 سال کی الگ سے تحقیق کرانا ہوگی، یا پہلی ہی بیوی نے جو تحقیق کرائی تھی وہ کافی؟ تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری بیوی کے لیے الگ تحقیق ہوگی، لیکن موجودہ مراجع کا مسئلہ ہے کہ وہی پہلی بیوی کی تحقیق سب کے لیے کافی ہے. اچھا، اب تحقیق کے نتیجے میں یہ پتہ چل گیا کہ وہ شوہر جو ہے اس کی کوئی اطلاع نہیں، یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی کوئی اطلاع نہیں، تو آپ اس صورت میں بیوی کو ایک حق حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مجتہد کے پاس گئی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے طلاق چاہیے، مجتہد نے 4 سال تک تحقیق کی، 4 سال کی تحقیق کے بعد کچھ پتہ نہ چلے، تو اب ویسے بیوی کو یہاں حاصل ہے کہ چاہے تو 4 سال کی تحقیق کے بعد پھر سکتی ہے اپنی بات سے اور کہہ سکتی ہے کہ نہیں، اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے شوہر کی زوجیت پہ رہنا چاہتی ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ اس نے 4 سال تک مجتہد کو پریشانی میں ڈالا ہے کہ اب ضرور طلاق ہو، بلکہ وہ چاہے تو 4 سال کی تحقیق کے بعد بھی اپنی بات سے پھر کر دوبارہ پہلے شوہر کی زوجیت میں رہ سکتی ہے، اور پھر اسے یہ اختیار ہے کہ بعد میں جب کبھی اس کا دل چاہے وہ پھر یہ کہہ سکتی ہے مجتہد سے کہ نہیں، اب زندگی مشکل ہے، مجھے طلاق دی جائے، اور اب مجتہد اسے فوراً طلاق دے دے گا. 4 سال کی مدت کے بعد تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے والی تحقیق سام آئے گی. اور اب اس سلسلے کا ایک آخری مقصد ہے، مجتہد جو طلاق دے گا بیوی، اب کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا شوہر زندہ ہے یا مردہ ہے، تو یہ طلاق جو دی جائے گی اس کے بعد کا عدہ، وہ طلاق کے عدے اور وفات کے عدے دونوں کو ملا کر رکھا جائے گا، یعنی اس عدے کی مدت ہوگی 4 مہینے 10 دن جو وفات کے عدے کی مدت ہوگی، لیکن اس کے اندر یہ شرط نہیں ہوگی کہ وہ زیب و زینت کو ترک کرے، وہ زیب و زینت کر سکتی، اور 4 مہینے 10 دن تک عدہ رکھے گی، لیکن عدہ ہوگا یہ طلاق ریجی کا، یعنی عدے کے دوران اگر شوہر آ گیا تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اور اس عدے کے دوران اطلاع مل گئی کہ شوہر کا انتقال ہوا ابھی ابھی اطلاع بیچ میں, تو وہ اپنے شوہر کی میراث کی حقدار بنے گی. اسی لیے اب اسی کا تفصیلی مسئلہ یہ تو مختصر آپ نے سنا کہ چار سال کی مدت کی تحقیق کر لی, اس کے بعد شوہر کا پتہ نہیں چل سکتا. اب ایک دم سے شوہر آ گیا, بعد میں شوہر آ گیا, تو اگر مدت ختم ہونے کے بعد, چار سال کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد شوہر آیا ہے لیکن اب تک مشتہد نے طلاق نہیں دی ہے, تو بلا شک و شبہ یہ بیوی اسی کی مانی جائے گی. مشتہد طلاق دے چکا اور عورت عدہ ختم کر کے نیا نکاح کر چکی, پھر شوہر آیا, تو پہلے شوہر کا سب ختم معاملہ, اس کو اپنی بیوی پر کوئی حق نہیں رہے. اس وقت شوہر آیا کہ جب طلاق ہو چکی تھی لیکن عدہ چل رہا تھا, ابھی عدہ ختم نہیں ہوا تھا, اس دوران میں شوہر آ گیا, تو شوہر کی مرضی ہے چاہے اسے بیوی بنا لے چاہے اسے چھوڑ, بہرحال شوہر ابھی بھی اس کو بیوی بنا سکتا ہے. اور اس وقت آیا کہ عدہ ختم ہو چکا تھا مگر بیوی نے نیا نکاح بھی نہیں کیا تھا. چار صورتیں, طلاق سے پہلے آیا, عدے کے دوران آیا, عدے کے بعد لیکن نئے نکاح سے پہلے آیا, نئے نکاح کے بعد آیا. تو اگر طلاق سے پہلے آیا تب بھی یہ اس کی بیوی ہے, عدے کے دوران آیا تب بھی اس کی بیوی ہے, عدے کے بعد آیا لیکن ابھی نیا نکاح نہیں کیا تھا, تب بھی اس عورت کا اس شوہر سے بالکل تعلق ختم ہے, اور اگر نیا نکاح ہو چکا ہے تب بھی اس عورت کا اس شوہر سے تعلق اور سلسلہ ختم ہے. یہ تو ہو گیا وہ مسئلہ کہ جب بیوی کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ میرا شوہر زندہ ہے یا مردہ ہے. لیکن اب ایک اور مسئلہ, اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, ایک عورت کو خود یہ یقین ہو گیا کہ میرا شوہر مر گیا ہے لیکن باقی لوگوں کو نہیں پتا. عورت کو یہ معلوم ہے, یہ یقین ہے کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے, گیا تھا دوسرے شہر میں, وہاں مر گیا ہے, لیکن دوسرے لوگوں کو, گھر والوں کو, رشتے داروں کو, پڑوسیوں کو, جاننے والوں کو اس کے شوہر کی موت کا علم نہیں, یقین نہیں. تو اب اس عورت کا اور خدا کا معاملہ ہے, اگر اس سے اپنے شوہر کی وفات کا یقین, تو یہ وفات کا حصہ رکھ کر نیا نکاح کر سکتی, اور کسی شخص کے لیے اس عورت پر انگلی اٹھانا یا اعتراض کرنا حرام. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تمہارا شوہر زندہ ہوگا, تم تحقیق کرو, تمہیں کیا پتا تم نے کیوں نکاح کر لیا. اسی کے لیے عورت کے اوپر, جبکہ اس کا شوہر غائب ہے اور پتا نہیں کہ زندہ یا مردہ, لیکن عورت کو یقین ہو گیا کہ میرا شوہر مر گیا اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے, تو شرن اسے اختیار اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس عورت کے اس فیل پر اعتراض کرے. البتہ جس شخص سے یہ شادی کر رہی ہے, جو اس کا دوسرا شوہر بن رہا ہے, اگر اس دوسرے شوہر کو یہ پتا ہے کہ اس کا شوہر غائب ہے لیکن اس دوسرے شوہر کو یہ معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ, تو جس سے شادی کر رہی ہے وہ اس عورت کی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. باقی تمام ماحول اور معاشرے کے لیے تو واجب کہ یہ عورت جس کا شوہر ابھی غائب اور یہ دوسری شادی کر لے, تو کسی کے لیے بھی اس پر اعتراض کرنا حرام. اس عورت کا اور خدا کا معاملہ ہے, اگر اسے یقین ہو گیا شوہر کی موت کا, یہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. البتہ جس سے شادی کر رہی تھی, اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اس شوہر کا عورت غائب ہے اور خود اسے پتا نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے, تو احتیاط سے واجب یہی ہے کہ وہ اس عورت سے شادی نہ کرے. اسی طرح جو آدمی نکاح پڑھا رہا, اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہر غائب اور اس شوہر کی کوئی اطلاع نہیں, تو وہ خالص عورت کی زبان پہ بھروسہ کر کے نکاح نہیں پڑھا سکتا. اس کے لیے احتیاط واجب ہے کہ اس کے نکاح سے دوری اختیار کرے. تو مسئلہ یہ بنا کہ عورت کو یقین ہو گیا کہ میرا شوہر مر چکا ہے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی, لیکن اس کے لیے ضروری کہ ایسے آدمی سے دوسرا نکاح کرے جس سے اس کی پچھلی حالت کا پتہ نہ ہو. اس کے لیے واجب ہے کہ ایسے آدمی سے نکاح کرے جس آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ عورت ایک دفعہ شادی کر چکی ہے اور اس کا شوہر غائب ہے, اور ایسے آدمی سے نکاح پڑھوائے جسے اس کی پچھلی حالت پتہ نہ ہو. اگر کسی ایسے آدمی سے نکاح کر رہی ہے جسے اس کی پچھلی حالت معلوم, یا کوئی ایسا عالم نکاح پڑھ رہا ہے جسے اس کی پچھلی حالت معلوم, وہ نہ نکاح پڑھ سکتا ہے نہ وہ آدمی اس سے نکاح کر سکتا ہے، خالی اس کی زبان پہ بھروسہ کرتے ہیں. نکاح کے بعد پتہ چلے تو بات تو پھر صحیح ہو جاتی ہے، جو نکاح ہو گیا اس کے بعد شک ہو تو نکاح صحیح ہے غلط ہے تو وہ مسئلہ ہمیشہ صحیح مانا جائے. خود عورت کے لیے جائز، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کے لیے احتیاط کرنا واجب. یہ تو ہو گیا اس عورت کا مسئلہ کہ جس کا شوہر غائب ہو چکا ہو اور اس کے شوہر کی کوئی خیر خبر نہ ہو. اب اسی میں ایک مسئلہ یہ ہے جو پہلے آ گیا تھا، لیکن پھر ہم یہ بتا دیں تاکہ طلاق کی مناسبت اس کے ساتھ ساتھ رہے، کہ اگر کسی کا شوہر زندہ، چاہے اپنے شہر میں ہو یا دوسرے شہر، لیکن وہ اپنی بیوی کو نام و نفقہ دینے کو تیار نہیں، تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، مصیبت میں ڈال رہا ہے. ابھی تک تو یہ تھا کہ اگر شوہر کے زندہ ہونے کا یقین ہے تو عورت کے لیے انتظار واجب. اب اگلا مسئلہ کہ عورت کا شوہر تو زندہ لیکن وہ نام و نفقہ نہیں دے رہا، وہ ستا رہا، پریشان کر رہا، بیٹھا ہوا ہے دوسرے شہر میں، آنے کا تیار ہی نہیں ہو رہا. تو اب یہ عورت اگر صبر کر سکتی ہے تو صبر کر، پھر تو واجب ہے اس کے، لیکن اگر صبر کرنا ممکن نہیں تو پھر وہ دوسرا مسئلہ چلے گا کہ مشتہد کے پاس جائے گی اور مشتہد یا ان کا نمائندہ اس شوہر کو مجبور کرے گا کہ یا اپنی بیوی کو نان و نفقہ دو یا اپنی بیوی کو طلاق دو. اور اگر وہ دونوں میں سے کوئی بات نہ مانے تو مشتہد کا وکیل، مشتہد یا اس کا وکیل اپنی جانب سے شوہر کو طلاق دے سکتا ہے. تفصیل یہ بات آ چکی تھی، لیکن ضمنی طور پر اس مسئلے میں اس کا دوہرا دینا ضروری ہے. اور اب اس کے بعد کا ایک مسئلہ ہے وکیل بشبہ، اور یہ مسئلہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس اعتبار سے کہ ماحول ویسے بھی آج کل برائی میں ہے، لیکن ابھی ماحول اور برا بنے گا جیسے کہ حالات بتا رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی کچھ مسائل میں ایسی باتیں آئی تھیں جو آپ کی اخبروں میں نہیں آئیں. تو فرض کیجئے کہ اگر کسی عورت کے، کماری عورت سے اس کے بچہ پیدا ہو گیا، تو وہاں یہ مسئلہ اس سے پہلے آیا کہ آپ اس پر زنا کا الزام نہیں لگا سکتے، آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے، آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. اور یہ لوگوں نے سوال بھی کیا تھا نہیں کر سکتے، وہ کیسے ممکن ہے، وہ انشاءاللہ تو وقت پورا ہو گیا ہے، آئندہ تقریر میں ہم بتائیں. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اتنے رنگ کا بھی اس کے اندر مسئلہ ہے. اور کسی بات کہ اگر کسی شوہر، کسی عورت کی یوں ہی بچہ پیدا ہو گیا بغیر نکاح سے، تب بھی وہ بچہ جائز ہو سکتا ہے، حلال زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس عورت پر اعتراض کرنا حرام. انشاءاللہ یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، اس کی گفتگو آئندہ ہوگی. اور یہ بڑے اہم اہم مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اکثر پیش آ جاتی ہیں اور اردو کتابوں میں ان کا حل نہیں ہوتا ہے. لیکن آئندہ جمعے کو درود بھیجے محمد والے. سات دسمبر سن 79 کو توحید کے موضوع پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، 149 تقریر تھی، اور آج 5 جون 87 آ چکا، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزرا. اس کے اندر 14 مہینے ہماری گفتگو ہوئی، اور مسلسل اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی کہ کیا خدا موجود ہے یا موجود نہیں. جبکہ علماء عالم کی سیرت یہ رہی، متکلمین کا طریقہ یہ رہا کہ جب کبھی توحید پر گفتگو کی جائے تو اس موضوع کو تو چھیڑا ہی نہیں جاتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں. اس لیے کہ تقریباً تمام صاحبان عقل کا اس پر اتفاق کہ وجود خدا کا انکار ناممکن، اس مسئلے پر گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی ہے کہ خدا نہیں. یہ تو ایسی مسلم حقیقت کہ جیسے انسان کا یہ سوچنا کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، جیسے یہ خیال کرنا کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، وجود خدا اس سے بھی زیادہ واضح تھی. چنانچہ علماء کلام جب کبھی توحید پر گفتگو کرتے تو یہ گفتگو تو بے شک ہوتی تھی کہ وہ خدا ہے کیسا، با اختیار ہے یا بے اختیار ہے. اس خدا نے کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا یا پھر نگرانی کر رہا ہے؟ اس خدا نے علم کے ساتھ کائنات کو بنایا یا جہالت کے ساتھ؟ وہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ ان موضوعات پر تو گفتگو ہوتی، لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنا بیکار سمجھا جاتا. جیسے اس وقت سورج نکلا ہے، اس کو ثابت کرنا ایک حماقت، اسی طرح یہ گفتگو کرنا بھی حماقت تھی کہ خدا ہے یا نہیں. یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو غیر مسلم، لیکن خدا کے بارے میں ان کو بھی یقین تھا کہ کوئی ما فوق الفطرت قوت اس کائنات کے اندر سپر نیچرل پاور اس کائنات میں ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. تو گفتگو ہمیشہ اس مقام سے ہوتی تھی کہ خدا ایک ہے یا اس سے زیادہ. لیکن آج ماحول اور حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ انسان اس واضح ترین حقیقت کو کہ سورج نکلا، اس کو بھی وہ دلیل سے سمجھنا چاہتا اور اتنی واضح حقیقت کو بھی ماننے پر تیار نہیں. جبکہ دلیل کی بات، منطق کی بات، فلسفے کی بات، آپ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا کے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ خدا ہے یا نہیں. اور اسی بنیادی مسئلے پر 11 تقاریر ہو چکی کہ اگر انسان عقلی اعتبار سے غور کرے تب بھی، اور مشاہدے کی قوت کو کام میں لائے تب بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دیتا نظر آتا بغیر پیدا کرنے والے کی یہ کائنات پیدا ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ 11 مہینوں سے گفتگو چل رہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں. البتہ ضمنی طور پر اس میں خدا کی بہت سی صفات زیر بحث آتی جا رہی ہیں، سنا کے بعد میں جب صفات کی گفتگو ہوگی تو بہت مختصر وقت لگے گا. خدا ہے یا نہیں، سب سے پہلی چیز اس میں فلسفے کی دلیل آتی. میں اس سے پہلے ایک دفعہ مختصراً بیان کر چکے ہیں کہ کائنات کی جتنی چیزوں کو آپ دیکھیں، دنیا کی جتنی چیزوں کو آپ دیکھیں، تمام چیزوں کے بارے میں عقل یہ بتائے کہ وہ ممکن الوجود، یعنی ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر. اگر وہ نہ ہوں تب بھی کائنات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر وہ ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. فلسفے والے، قدیم فلسفہ نہیں ہے، جدید فلسفہ، اور اسی فلسفے سے سائنس پر بھی ایک اعتراض کیا گیا ہے جس کا جواب اب تک سائنس نہیں دے سکی، وہ ایک اگلے مرحلے میں. کہ فلسفے کا یہ کہنا کہ ہر وہ چیز جس کا وجود اور عدم برابر، جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر، اگر ہو جائے تب بھی فرق نہ پڑے، نہ ہو تب بھی فرق نہ پڑے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے تو وہ کیسے ہو گئی؟ جب اس کا ہونا نہ ہونا 50-50 چانسز برابر برابر انسان، اگر جیسے انسان سورج، ستارے، پودے، کوئی چیز دیتی، اگر ایک درخت نہ ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہو گیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. جسے کہتے ہیں ممکن الوجود، جس کا وجود ممکن ہے، یعنی ضروری نہیں، ممکن ہے، ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو. تو فلسفے کے اندر مسئلہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر، 50% چانسز یہ ہے کہ وہ نہ ہو، 50% چانس یہ ہے کہ وہ ہو. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کا ذہن کہہ دے کہ اگر یہ نہ بھی ہوتی تب بھی کائنات پہ فرق نہ پڑتا. ایسی چیز کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ جب اس کا ہونا اور نہ ہونا بالکل برابر تھا تو وہ کیسے ہوگی؟ کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی چیز ہونا چاہیے تھی جس کی بنا پر وہ پیدا ہوگی. کیونکہ اس کا پیدا ہونا اور پیدا نہ ہونا دونوں جب برابر، تو برابری کے بعد جب پیدا ہو گئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ پیدا ہونے والے چانسز بڑھ گئے، وہ 51 ہو گئے، نہ ہونا 49 ہو گیا، تبھی تو وہ چیز وجود میں آ گئی. بڑا باریک اور پیچیدہ مسئلہ ہے فلسفے کا، ہم اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے. تو جب ہونا اور نہ ہونا جس چیز کا برابر ہے، تو اس کی پیدائش کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی دوسری ذات ہو کے جو اس کو پیدا کرے، جو اس کو 50% چانس سے نکال کر 51 میں داخل کرے. اور یہی اعتراض کیا جاتا ہے سائنس کے اس نظریے پر جس کی ثبوت کے لیے سائنس کے پاس کوئی دلیل نہیں. سائنس اپنے ہر اصول کو دلیل سے ثابت کرتی ہے، یہی اس کی خوبی. لیکن چند نظریات ایسے جس کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کے پاس کوئی دلیل نہیں, اور ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات, یہ یونیورس کیسے وجود میں آئی, اس کا کریشن کیسے ہوئی. تو عام طور پر ایک ہی نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابتدا یہ زمین کی پیدائش کی بات نہیں, یہ کائنات کی پیدائش کی بات, یہ سورج چاند ستارے سیارے جب یہ سب کچھ نہ تھے تو یہ کیسے بنے. تو ایک ہی نظریہ ہے, اور سائنس کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مادہ پھیلا ہوا تھا اور اس مادے میں کسی اتفاق کے تحت حرکت, خالی ایک مادہ اور کوئی چیز اس وقت موجود نہ تھی, کسی اتفاق کے تحت اس مادے میں حرکت ہوئی, اس میں لہریں پیدا ہونا شروع ہوئی, اور بس ایک مرتبہ جو سلسلہ شروع ہو گیا تو ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری چیز بنتی چلی گئی, تو اس کی تیسری اور چوتھی تقریر جو ہم نے کی. جیسے ایک مشین اس میں خالی بٹن دبا دیا, باقی سارے کام وہ خود بخود کرتی چلی جائے, پھر مزید ضرورت نہیں ہے کہ ہر مرحلے میں اس مشین کو ہم دیکھتے رہیں, خالی بس بٹن دبانے کی بات ہے اور اس کے بعد کوئی چیز بھی اس میں ڈالے وہ تیار ہو کے نکل آئے, سارا کام مشین پر دے. تو اسی طرح کائنات میں ایک مادہ پھیلا ہوا, اور یہ بھی ایک ہماری بحث ہو چکی تھی کہ یہ مادہ کیا چیز, لیکن اس کو چھوڑتے کسی اتفاق کے تحت اس مادے میں حرکت پیدا ہو, یعنی کسی نے مشین کا بٹن دبا اور پھر وہ لہریں پیدا ہوئیں, لہروں سے پھر صحابیے بنے, جذاب بنے, اس سے وہ لہریں پیدا ہوتے ہوتے ٹھوس چیز بنی, سورج بنا, چاند بنا ہوا, بالکل ایک اس کے بعد سلسلہ چل. تو اعتراض یہی ہوتا ہے سائنس کا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی چیز موجود ہی نہیں سوائے اس مادے, اور وہ مادہ بالکل ساکن تھا, مادہ بالکل ساکن تھا, اس میں قوت کچھ نہیں, تو یہ اس میں حرکت کیسے ہوئی. باقی ہم بات مان لیں کہ حرکت پیدا ہوئی اور اس کے بعد ہر چیز خود بخود بنتی چلی, لیکن سارا اختلاف اس چیز پر ہے کہ اس مادے کو حرکت میں کون لائے. وہ کہتے ہیں کہ اتفاق خود بخود, لیکن اتفاق یا خود بخود اس وقت ممکن ہے کہ جب اس مقام پر کوئی اور چیز موجود, جیسے اتفاق سے ہوا چلی مادہ حرکت میں آ گیا, اتفاق سے زلزلہ آیا مادہ حرکت میں آ گیا, اتفاق سے کوئی آواز پیدا ہوئی مادہ حرکت میں آ گیا, اتفاق سے کوئی شعائیں ٹکرا گئی مادہ حرکت میں آ گیا, کوئی نہ کوئی چیز ہونا چاہیے, اتفاق پیدا کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہو, اتفاق ہمیشہ کسی کی وجہ سے ہوتا. تو جب ان کا یہ نظریہ کہ اس وقت سوائے مادے کے اور کچھ تھا ہی نہیں اور پھر اتفاق سے اس میں لہریں پیدا ہو گئی, تو سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ اتفاق کس نے کیا, یہ اتفاق کہاں سے آیا جب کوئی اور چیز تھی ہی نہیں, اس کا جواب ان کے پاس موجود نہیں. یہ وہی فلسفے کی دلیل ہے کہ جب ایک چیز کا ہونا نہ ہونا برابر تو وہ ہو کیسے گئی, کس وجہ سے وہ چیز وجود میں آ گئی. تو یہاں سے اوپر ماننا پڑتا کہ چاہے فلسفے کی دلیل مانے, کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس نے ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر تھے تو اس نے ہونے کو ترجیح دی, ہونے کو پریفر کیا اور ہر چیز پیدا ہو گئی. یا اگر سائنس کو مانے کہ وہ مادہ ساکن تھا, اتفاق سے حرکت پیدا ہو گئی, تو کوئی نہ کوئی ذات ضرور تھی جس نے یہ اتفاق وجود میں لایا اور اس اتفاق کے نتیجے میں کائنات بن گئی. یہ تو مسئلہ ان کے لیے کہ جو ہر چیز عقل سے سوچنا چاہتے ہیں, لیکن جب ان کے سامنے عقلی دلیل پیش کی جائے تو وہ سر پکڑ لیتے ہیں کہ تو درد ہونے لگا یہ گفتگو سن کر اور ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی, یعنی عقل استعمال بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جواب بھی عقلی چاہتے ہیں. جبکہ تمام فلسفے والوں کا اس پر اتفاق کہ جس چیز کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, اس کے ہونے کے لیے کوئی طاقت ضروری, لیکن ایک عام شخص جو ہر مقام پر آپ کا دامن پکڑ کر کہے گا کہ عقل سے ثابت کرو, آپ اسے یہ سمجھانے بیٹھیں گے وہ کہے گا میرا دماغ چکرا رہا ہے, میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, عقل استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا اور عقل کی بات بھی دریافت کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے یہ اعلان کیا, قرآن نے یہ بتایا کہ صاحبان عقل ہر چیز عقل سے نہیں دیکھتے, مشاہدے سے دیکھتے ہیں. قرآن کا یہی تو اعلان ہے کہ دیکھو سورج کے نکلنے میں, چاند کے چلنے میں, زمین کی حرکت میں، ہواؤں کے اندر، زلزلے میں، کشتی کے بہنے میں، ان تمام چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانی. یعنی قرآن یہ بتا رہا کہ عقل سے ہر چیز کا سمجھنا عاقل کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. مشاہدے سے سمجھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، اس کائنات کی وسعت کو دیکھو، اس کائنات کے اقتدار کو دیکھو. بے اختیار کہنا پڑے گا کہ ایسی عجیب و غریب چیز عقل قبول کرنے کو تیار نہیں. اس کائنات سے زیادہ عجیب کوئی چیز نہیں. ایک طرف اسے پھیلائیے تو اتنی پھیل جائے گی کہ جتنی ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ایک طرف اسے سمیٹے تو اتنی سمٹ جائے گی کہ ایک ایٹم کے اندر تمام کائنات پوشیدہ ہو جائے. ایک طرف دیکھیں تو بڑے بڑے جانور، اونٹ اور انسان نظر آئیں گے، اس کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی. سمیٹیں تو چونٹی اور مچھر کے اندر اس سے زیادہ عجیب و غریب مظاہر نظر آئیں گے. لوگ یہی کہتے ہیں، تحقیق کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہماری عقلوں میں نہیں بیٹھتی. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں اتنی بڑی کائنات بنائی گئی، اس کے اندر سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ کتنی تعداد میں. کہ اگر آپ دنیا کے جتنے صحرا، ان تمام صحرا کی ریت کے ذرے اٹھائیں، مٹی کے ذرے نہیں، مٹی کے ذرے پھر بھی بڑے ہوتے ہیں، ریت کے ذرے اٹھائیں اور ان ریت کے ذروں کو گنے، ایک مقام کے نہیں، تمام دنیا میں جتنے ساحل سمندر ہیں، تمام دنیا میں جتنے صحرا ہیں، سب کے ریت کے ذروں کو گنے، جتنی تعداد نکلے گی اس کائنات کی اس سے زیادہ سیارے اور ستارے موجود ہیں. ایک مٹھی آپ ہاتھ اٹھا کر کوشش تو کریں، ایک مٹھی بہت بڑی چیز، ایک چٹکی میں آپ ہاتھ اٹھائیے اور گننے کی کوشش کیجئے کہ اس چٹکی کے اندر جو ریت آئی، ریت پھر ہم بتا دیں کہ مٹی بڑی چیز ہے، ریت جو سمندر کے کنارے ہوتی ہے، بالو، اس کے ذرے گنے، ایک چٹکی کے ذرے آپ گنے کتنی بڑی تعداد میں ہیں. اور کہا یہ جاتا کہ تمام کے تمام دنیا، تمام کے تمام اس دنیا کے ریت کے ذروں کو اٹھا کر گنے، اس سے زیادہ چاند، ستارے اور سورج اس کائنات میں موجود ہیں. یہاں تک کہ اس کائنات کی وسعت کو ناپنے کے لیے، اس کائنات کے حجم کو ناپنے کے لیے سائنسدانوں کے پاس کوئی چیز نہ رہی. ہند سے یہ فیگر جواب دے گئے، ان کی مدد سے کائنات کو نہیں پہچانا جا سکتا. تو سائنسدانوں نے نوری سال ایجاد کیا. نوری سال اس سے پہلے بھی مختصر گفتگو ہوئی کہ روشنی ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے، وہ ایک نوری سال کہلاتا. اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے آپ ستاروں اور سیاروں کا فاصلہ اور ستاروں اور سیاروں کا حجم نہیں ناپ سکتے ہیں. روشنی ایک سیکنڈ میں 186,000 میل کا فاصلہ طے کرتی. 186,000 میل کتنا ہوتا؟ انسان اگر ہر سیکنڈ میں ایک ایک قدم اٹھا اور 53 سال تک مسلسل چلتا رہے، مسلسل نہ کھائے نہ پیئے، نہ ٹھہرے نہ بیٹھے، نہ آرام کرے نہ بات چیت کرے، مسلسل 53 سال تک، سال دو سال نہیں، 50 اور 3، 53 سال تک مسلسل چلتے رہے، تب جا کر آپ اتنا فاصلہ طے کریں جتنا فاصلہ ایک سیکنڈ میں روشنی کی لہر طے کرتی. آپ ایک سیکنڈ کے لیے لائٹ آن کریں، ایک سیکنڈ کے لیے بجلی جلائیں، صرف ایک سیکنڈ کے لیے، اور بند کریں. اب ایک سیکنڈ میں یہ بجلی اتنی دور پہنچ جائے گی کہ اگر آپ پیدل چلیں، 53 سال تک مسلسل چلتے رہیں، تب جا کر آپ وہاں تک پہنچیں گے جہاں ایک سیکنڈ پہلے کی روشنی گئی. اور مزید وضاحت کے لیے اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ ایک سیکنڈ کیا چیز ہوتی ہے. ایک سیکنڈ جتنی دیر میں ہم لفظ ایک زبان سے نکالیں، اتنی دیر میں سیکنڈ پورا ہو جاتا. تو اتنی سی دیر میں روشنی پوری دنیا کے گرد 60 چکر لگا کے آ جاتی. روشنی کی رفتار اتنی تیز کہ اگر آپ روشنی کو دنیا کے گرد چکر لگانے کے لیے چھوڑیں تو ایک سیکنڈ کے اندر اندر یہ روشنی پوری دنیا کے گرد 60 مرتبہ چکر لگا کے آ جائے گی. ذرا غور تو کریں کہ کتنی کڑی، کتنی صورت کے ساتھ اس چیز کو بنایا گیا کہ ایک سیکنڈ میں 60 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگا کر واپس ہمارے پاس پہنچ جائے. اور ایک سال 365 دن میں روشنی 60 خرب میل کا فاصلہ طے کرتی. اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، عرب، دس عرب خرب اور سات خرب، کہ آپ گن نہیں سکتے ایک سال میں. اگر بیٹھ کر آپ گنتی کریں تو ایک سال میں آپ سات خرب کی گنتی نہیں کر سکتے. سات خرب کی گنتی کرنے کے لیے ایک لاکھ سال لگیں گے. یعنی اگر ہر سیکنڈ میں آپ ایک ایک جملہ اپنی زبان سے نکالیں، ایک دو تین چار پانچ چھ سات گنتی گنیں، اس طرح کہ ایک سیکنڈ میں ایک لفظ آپ کی زبان سے نکلے، تو پچاس ہزار سال سے زیادہ خالی سات خرب کو گننے کے لیے چاہیے، اور ایک سال میں روشنی وہاں جا کے آ جاتی. اب یہ مزید آپ کی سمجھ میں آئے گا جب آگے کی گفتگو پڑھیں. کائنات کی وسعت کو دیکھیں، کتنی بڑی کائنات. اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اب گفتگو کو سمیٹنا، کہ ایک طرف کائنات کی وسعت کو دیکھیں، دوسری طرف کائنات کے اختصار کو دیکھیں. اگر وسیع ہے کائنات تو اتنی وسیع کہ پوری کائنات کو تو خالی اپنے سورج کو لے. یہ ہمارا سورج 14 اگست 1972 مثال کے طور پر ایک بات کہ سورج کتنا بڑا. 14 اگست 1972 کو صبح کے 3:14 پر سورج میں دھماکہ ہوا، تو بہت قریب کی بات ہے، 9 سال پہلے. 3:14 پر صبح کے بعد سورج میں دھماکہ ہوا. دھماکے کے نتیجے میں سورج میں ایک شگاف پڑ گیا، اتنا زمین کے اندر ایک خندق سی بن جائے، شگاف تو بن جائے، سورج میں ایک شگاف بن گیا. کتنا بڑا شگاف ہے سورج کو تو پتا بھی نہیں چلا، لیکن وہ شگاف اتنا بڑا کہ ہماری دنیا جیسی پوری تین دنیا آپ اس میں ڈال دیں تو وہ تینوں دنیا اس کے اندر ڈوب جائیں گی، پتا بھی نہیں چلے. اتنی بڑی دنیا کبھی نقشے میں بیٹھیں یا کبھی سفر کر کے دیکھیں، بحر اوقیانوس سے چلے بحر الساحل تک پہنچے، اس مشرق کی طرف آتے ہیں، اتنی بڑی دنیا، اتنی وسیع اور عریض دنیا، تین دنیایں اٹھا کر آپ اس ایک سوراخ میں ڈال سکتے ہیں جو ایک دھماکے کے نتیجے میں سورج سے بن گیا. اور دن اور رات ایسے کتنے ہی دھماکے ہوتے رہتے ہیں. خود سورج کتنا بڑا کہ یہ آپ کی جو دنیا ہے، اگر ایسی 3 لاکھ دنیا اٹھا کر سورج میں ڈالی جائے تب سورج بھرے. ایک نہیں، دو نہیں، سو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 13 لاکھ. انسان سن لینا بڑا آسان، لیکن انسان کبھی غور کرے کہ اتنی بڑی بڑی 13 لاکھ دنیا اٹھائی جائے اور اٹھانے کے بعد سورج میں جا کر ڈالی جائے تب جا کر سورج بھر پائے. اتنا بڑا سورج ہے ہماری زمین کے مقابلے میں. ابھی وسعت کو دیکھتے چلو، پتا چلے گا کہ سورج تو کچھ بھی نہیں. اتنا بڑا سورج اور اس کی گرمی کی کیا حالت. آل پن جو پن ہوتی ہے کاغذات میں لگانے، اس کا جو سرا، اس سرے کے برابر آپ سورج کو توڑ لیں، آل پن کے برابر سورج کا ایک ٹکڑا توڑ لیں، کتنا معمولی سا ٹکڑا ہوگا، اور اسے لے جا کر ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر رکھ، اتنی گرمی ہوگی کہ انسان پگھل کر پانی بن کر بہ جائے. سورج نہیں، سورج کا ٹکڑا، اور کیسا ٹکڑا، ایک آل پن کے سر کے برابر، ایک پن کے سر کے برابر سورج کا ٹکڑا رکھ. وہ لے کے آئے، ہاتھ میں نہ رکھیں، قریب نہ رکھیں، یہاں سے دور لے جا کے رکھیں. اتنا دور 1000 میل کے فاصلے پر لے جا کے رکھیں، تب بھی اتنی گرمی ہوگی، اتنی حرارت ہوگی کہ وہ 1000 میل کے فاصلے پر اتنا تو سورج کا ٹکڑا جو ہے وہ پورے انسان کو پگھلا کر پانی بنا کر اس پانی کو بخار بنا کے اڑا دے گا، انسان غائب ہو جائے گا، اس کا پتہ تک نہ چل پائے گا. اتنی گرمی والا سورج، اتنا بڑا سورج جس کی روشنی ہم تک 8 منٹ کے اندر پہنچتی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ کہ یہ نظام شمسی، یہ کائنات کا نظام سائنسدانوں نے کیا قرار دیا. سائنسدان یہی تو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جسے نظام شمسی کہا جاتا ہے. نظام شمسی کا مطلب جیسے ایک محلہ، کہ بیچ میں سورج اور اس کے چاروں طرف، خالی یہ سورج نہیں، بے شمار ایسے سورج اس کائنات میں موجود ہیں. یعنی اگر آپ سنیں تو آپ کی عقل ساتھ نہیں دے سکتی مشاہدے، یعنی عقل میں سمائے گا نہیں کہ آپ سن کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا. لیکن کہا یہ جاتا، بلکہ تحقیق کے ساتھ یہ کہا جاتا کہ نظام شمسی کے 3-4 حصے ہیں، کائنات کے 3-4 حصے ہیں. سب سے پہلے نظام شمسی، اس کے بعد اس سے بڑا گلیکسی کہکشاں، اس سے بڑا نیبولا، اور اس سے بڑی کائنات. نظام شمسی کا کیا مقصد، نظام شمسی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک ستارہ جیسے سورج ایک ستارہ وہ کہیں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے گرد مختلف سیارے چکر لگاتے رہتے ہیں. کہ سورج اپنے گرد چکر لگانے والے سیاروں کے ساتھ مل کر ایک نظام شمسی بناتا ہے اور جب بہت سارے نظام شمسی جمع ہو جائے تو ایک کہکشاں بنتی ہے, ایک گلیکسی بنتی ہے, اور جب بہت ساری گلیکسیاں جمع ہو جائیں تو ایک نیبولا بنتا ہے, اور جب بہت سارے نیبولا جمع ہو جائیں تو یہ یونیورس, یہ کائنات وجود میں آتی. تو اب یہ سوچتے ہوئے, یہ غور کرتے ہوئے کائنات کی وسعت کو دیکھیں کہ سب سے پہلے نظام شمسی جو کائنات کی انتہائی حقیر چیز, یہاں تک کہا جاتا کہ اگر آپ اتنا بڑا ایک نقشہ بنائیں جس کا ایک سرا پاکستان میں, اتنا بڑا صفحہ بنائیں, برف بنائیں, ایک سرا پاکستان میں اور دوسرا سرا امریکہ میں, اور اس کے بعد پینسل سے اس پر ایک نوک لگا دیں اتنے بڑے کاغذ پر, جو لمبا اتنا ہو قطب شمالی سے قطب جنوبی, چوڑا اتنا ہو کہ اپنے ملک میں ایک سرا رکھیں اور یہاں سے پھیلتا چلا جائے امریکہ سے, اور اس کے بعد اس میں پینسل سے ایک نقطہ لگا دیں, تو یہ نقطہ زیادہ بڑا سورج اور اس کے پورے خاندان کے مقابلے میں, یعنی پوری کائنات. سورج, سورج کتنا بڑا ہے یہ آپ نے سنا کہ آپ کی زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں ڈال دی جائیں تب سورج بھرے, اور اس کے بعد اس کے گرد سیارے, سب سے آخری سیارے کا نام ہے پلوٹو, عطارد, زہرہ, زمین, مریخ, مشتری, زحل, نیپچون, یورینس, اور اس کے بعد پلوٹو, یہ 9 سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. تو سورج سے جو اس کا آخری سیارہ, اس کا فاصلہ 4 ارب اور 60 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے. سورج سے آخری سیارے کا فاصلہ 4 کروڑ 60 لاکھ میل کا فاصلہ, اتنا بڑا سورج کا خاندان ہے, اور سورج اور اس کے پورے خاندان کو جو آخری سیارہ 4 کروڑ 60 لاکھ میل کے فاصلے پر, ان سب کو لے کر اگر آپ کائنات میں ظاہر کرنا چاہیں تو یہاں سے امریکہ تک کے کاغذ کے صفحے پر ایک پینسل کا نقطہ زیادہ بڑی چیز ہوگی, اور یہ سورج اور اس کا پورا خاندان زیادہ چھوٹی چیز ہے اس پورے کائنات کے اندر. یہ اتنی بڑی وسیع کائنات کہ جس میں پینسل کی نوک کے نقطے سے چھوٹا ہمارا سورج اور اس کی تمام کا تمام اس کا یہ نظام, جبکہ خود سورج میں 13 لاکھ زمینیں آ جائیں, کائنات کی وسعت کو دے, کائنات کی وسعت پر غور کرتے تھے. کہا یہ جاتا کہ جس سب سے پہلے سورج اپنے خاندان کے ساتھ, کئی سورج جب ملتے ہیں تو ایک گلیکسی بنتی, ایک کہکشاں بنتی. کہا جاتا ہے کہ جس گلیکسی میں ہم رہ رہے ہیں, یعنی ہمارا سورج جس کہکشاں کا حصہ, جب الفاظ دیگر جیسے سورج اور اس کا خاندان ایک محلہ ہو جائے اور پوری گلیکسی ایک شہر ہو جائے, تو جس شہر کے اندر ہمارا سورج, ہمارے سورج اور اس کے تمام سیاروں جیسے, اس شہر کے اندر 13 ارب سے زیادہ دوسرے سورج موجود ہیں خالی ایک گلیکسی میں. گلیکسی بہت چھوٹی چیز ہے, جیسے دنیا کے مقابلے میں ایک شہر, اب شہروں سے مل کر نیبولا بنے گا, نیبولا سے مل کر کائنات بنے گا, لیکن خالی اس شہر میں 13 ارب سورج موجود ہیں, 13 ارب محلے, اتنے بڑے بڑے سورج. ہمارا سورج اس پوری کائنات کے چھوٹے ترین سورجوں میں سے ایک, سب سے مختصر, سب سے منا سب سورج ہمارا سورج, اور اس سے بڑے بڑے 13 ارب. بہت آسان ہو گیا ہے آج کل ان سے سننا, لیکن کبھی انسان غور کرے کہ 13 ارب ہوتی کیا چیز, 1 لاکھ کروڑ ارب, 13 ارب ایسے ہی سورج, اور ہر سورج کے ساتھ زمین, عطارد, مریخ کی طرح کے سیارے, یہ سب مل کر ایک چھوٹی سی کہکشاں بناتی, مختصر سی کہکشاں جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور اس جیسی پتہ نہیں کتنی ساری کہکشاں مل کر ایک نیبولا بناتی جو کائنات کا ایک حصہ ہے, اور ہمارا نیبولا جس نیبولا میں ہم رہتے ہیں, یعنی جس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہم ایک محلے میں رہتے ہیں یہ نظام شمسی کہلاتا ہے, وہ محلہ ایک شہر میں ہے وہ کہکشاں کہلاتی, وہ شہر ایک ملک میں ہے وہ نیبولا کہلاتا ہے, ہمارے ملک سے یعنی پاکستان سے ملے ہوئے دوسرے ملک, لیکن جس نیبولا میں ہم رہتے ہیں اس کے بعد اس کا قریب ترین پڑوسی جو ہے اس کے اور ہمارے نیبولا کے بیچ میں بیس لاکھ نوری سال کا فاصلہ ہے، بیس لاکھ سال چلتا رہے، کون چلے؟ ہم اور آپ نہیں چلے، روشنی چلتی رہے، وہ روشنی جو ایک سیکنڈ میں سات مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگاتے آ گئے، وہ روشنی اتنی تیزی کے ساتھ اگر چلتی رہے، جو ایک سیکنڈ میں اتنا چلے گی وہ ایک منٹ میں کتنا چلے گی، ایک گھنٹے میں کتنا چلے گی، ایک سال میں کتنا چلے گی، ایک لاکھ سال میں کتنا چلے گی، بیس لاکھ سال تک متواتر روشنی چلے، تو جہاں پر ہمارا نیبولا ختم ہوا وہاں سے بیس لاکھ سال تک چلائیے تو جا کر دوسرا نیبولا شروع ہوگا، اور ایسے پتا نہیں کتنے ہی نیبولا اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ایک طرف اتنی وسعت کہ ہمارے اس کہکشاں میں تیرہ ارب سورج اور دوسری طرف اتنی وسیع یہ کائنات کہ ایک شہر اور دوسرے شہر، ایک ملک اور دوسرے ملک میں بیس لاکھ سال کا فاصلہ، بیس لاکھ سال، یعنی جو ہمارا قریب ترین ملک ہے اس کائنات، وہاں سے اگر روشنی کی ایک شعاع چلے تو بیس لاکھ سال بعد آج ہم اسے دیکھیں گے، آج ہم نگاہ اوپر اٹھاتے ہیں جو دوسرے نیبولا کا سیارہ ستارہ نظر آتا ہے، یہ جو ہمیں اس کی روشنی نظر آ رہی یہ بیس لاکھ سال پہلے وہاں سے چلی اب ہم تک پہنچی، یعنی بیس لاکھ سال پہلے کی چیز ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی اگر وہ پورا کا پورا نظام ختم ہو گئے مٹ گیا تو ہمیں بیس لاکھ سال بعد پتا چلے گا کہ وہ نظام ختم ہو چکا، وہ نظام مٹ چکا، دوسروں کو چھوڑیں اسی نظام شمسی میں، یعنی جس جگہ ہم رہتے ہیں اپنے بعد والے محلے میں جائیں تو ہمارا قریب ترین جو محلہ یعنی ہمارے سورج کے بعد جو سب سے قریبی سورج ریگا جسے کہا جاتا، اس ریگا سے یا عربی میں ابد الجوزا، اس سے جو روشنی آتی وہ سو سال کے بعد یہاں تک پہنچتی، آسمان میں وہ ستارہ نظر آتا، ہم رات کو اسے دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی، لیکن در حقیقت سو سال پہلے وہ روشنی چلی تھی، آج ہمیں نظر آ رہی، اور اسی طرح یہاں سے جو روشنی وہاں جائے گی تو سو سال بعد پہنچے گی، اگر آپ کسی طرح سے آج اس ستارے پر پہنچ جائیں تو آپ کو بالکل ایک ہی سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچ جائیں تو آپ کو وہاں پر 1881 کے واقعات نظر آئیں گے، یعنی زمین سے جو وہاں شعائیں پہنچ رہی ہیں اگر آپ ان شعاؤں کی تصویر لے سکیں تو آپ کو 1881 کے واقعات زمین کے نظر آ رہے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اگر آپ اس نیبولا میں پہنچ جائیں یعنی جیسے پاکستان سے ہندوستان جائیں اپنے برابر کے ملک، اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو وہاں پر زمین کے وہ واقعات آپ کو دکھائی دیں گے جو بیس لاکھ سال پہلے زمین پر ہوئے تھے، یعنی حضرت آدم سے بھی لاکھوں سال پہلے کی چیزیں آج وہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی، اتنی وسیع یہ کائنات، اتنے صرف اسی سے اندازہ کر کہ ہمارے نظام شمسی میں 13 ارب سورج رہتے ہیں، آج جا کر کوشش کیجیے گا 13 ارب کی گنتی گننے، اتنے خالی سورج رہتے ہیں، اب بنانے والے نے کیسے بنایا کیسے رکھا ہوا غلط تھی، خالی اتنے سورج، اور پھر سائنسدانوں نے عجیب بھی تماشا کر دیا یہ کہہ کر کہ آپ کے اس خاندان میں آپ کے قریب و جوار میں 13 ارب سورج ہیں، تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات تو بڑی تنگ ہو گئی ہوگی، اتنے سارے سورج ہیں، ہر ایک کے 9-9, 10-10 سیارے ہیں، اور پھر ہر سیارے کے سیارتے ہیں، جیسے زمین کے ساتھ ایک چاند لگا ہوا، مریخ کے 2 چاند ہیں، زحل کے 12 چاند ہیں، تو سورج 13، ہر سورج کے سیارے اور ہر سیارے کے سیارتے، اور یہ ہمارے اس محلے میں رہ رہے ہیں تو بڑی کنجسٹڈ ہو گئی ہوگی جگہ، بہت فٹ ہو گئی ہوگی، لیکن سائنسدان کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 مکھیاں لیجیے آپ، اور 3 مکھیاں لے کر آپ یورپ کے بر اعظم پر اڑا دیں گے، تو جتنا وہ 3 مکھیاں جگہ گھیریں گی اتنی جگہ آپ کے 13 ارب سورجوں نے کائنات میں گھیری، اور باقی سب خالی، جتنا یورپ کا بر اعظم اس میں 3 مکھیاں اڑا دیں، اپنے بر اعظم میں ایشیا میں 5 مکھیاں اڑا دیجیے بطور مثال، چلے پوری دنیا کو دیکھو 10-12 مکھیاں لے کر اس دنیا میں اڑا دیں، یہ مکھیاں جتنی جگہ گھیر رہی اور باقی جتنی خالی ہو، کائنات اتنی اسی طریقے سے یہ سارے سیارے ستارے اتنی جگہ گھیرتے ہیں جیسے آپ نے 15 مکھیاں اڑا دی اور باقی ساری کی ساری کائنات خالی پڑی، تو جب 13 ارب سورج ہر سورج کے سیارے ہر سیارے کا سیارتیا اور پھر بیچ میں اتنا گئے اتنا فاصلہ کہ جیسے آپ نے پوری دنیا میں 15 مکھیاں اڑا دی، انہوں نے جو جگہ گھیری اتنی جگہ تو سیاروں نے گھیری، اور باقی جو پوری دنیا خالی رہی اتنی یہ کائنات خالی، تو تو وسعت کو دیکھیں تو اتنی وسعت, اور اختصار کو دیکھیں تو اتنا اختصار ہے کہ عقل وہاں بھی حیران ہو جاتی وہ اختصار کتنا ہے. وقت کیونکہ پورا ہو گیا لیکن یہ موضوع شروع ہو گیا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ رمضان کے بعد ہم اسی پر گفتگو کرتے رہیں کہ خدا ہے یا نہیں. چنانچہ آئندہ ہفتے رسول دین ہی اس تقریر کو مکمل کیا جائے آدھے گھنٹے میں, اب باقی آدھے گھنٹے میں یا مسائل ہو جائیں گے یا اخلاقیات کی گفتگو ہو جائے گی. یہ توحید کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گی اور یہی موضوع جا کے مکمل ہوگا. تبھی ان باتوں پر بیٹھ کر غور کریں تو خود بخود یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے.